الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان سے کہیں دعا بار فرمائیں اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی حیات پاک میں اور آپ کے ادوار مبارکہ کے حوالے سے یکے بعد دیگرے واقعات اور لمحات درس سیرت میں ذکر کیے جا رہے تھے، اور اب ہم اس لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے تصور سے بھی طبیعت مضمحل ہوتی ہے اور جرأت و ہمت گفتگو میں جواب دیتی ہے اور ایک غم اور اندوک حالات کا سامنا روح کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم فانی سے عالم بقا کی جانب سفر فرمانا اور سفر رفیق اعلیٰ اور اپنے رب کریم کے حضور اپنی روح اور جسم کے ساتھ موجود ہونا اور آپ کے وصال پاک کا ہونا. اس سے قبل کئی ضروری باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصال پاک سے پہلے بطور وصیت و نصیحت اشارتاً وضاحتاً اور کنایتاً ہر طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ہر ہر ادا سے اپنے ظاہری زندگی کے آخری لمحات میں بہت نادر مضبوط اور ضروری اصول آپ نے امت کو مرحمت فرمائے. جس طرح کے گزشتہ درس سیرت میں ہم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لشکر کو تیار کرنا اور اس کی حکمت کو ہم نے تفصیلا ذکر کیا، اب یہ ہے کہ پیر کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر جو ہے وہ بروز پیر فرمایا ہے، اور پیر کے دن کو بڑی اہمیت اسلامی تاریخ کے اندر اور بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین اور آپ کے ادوار میں بہت بڑی سعادت پیر کے دن کو حاصل ہے. اسی دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اسی دن یعنی پیر ہی کے دن حضور کی ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پیر ہی کے دن آپ پر سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا اور پیر ہی کے دن آپ نے ہجرت فرمائی اور پیر ہی کا دن تھا جس میں آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. تو پیر کے دن کو بہت بڑی اہمیت ہے، جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بڑا اہتمام فرمایا، جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کی بڑی قدر فرماتے تھے، اور دنوں کے مناسبت اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کے ساتھ روزہ بھی رکھتے تشکر کے لیے. جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن، صوم یوم الاثنین، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ آج کا دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی تھی، اور یہی وہ دن ہے جس میں سب سے پہلے مجھ پر قرآن کی آیت اتری تھی. تو ہجرت بھی پیر کے دن ہوئی ہے، ولادت بھی پیر کے دن ہے، اظہار نبوت، اعلان نبوت جو ہے وہ بھی پیر کے دن ہے، اور وصال مبارک بھی جو ہے وہ پیر کے دن ہے. اب جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ یا تو ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، یعنی پیر کے دن حضور نے وصال فرمایا. اس سے پہلے ایک اور بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے جس کو حدیث قرطاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، یعنی اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کو حضور نے وصال فرمایا، وہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے. اور جمعرات کے دن کا واقعہ ہے کہ صحابہ حضور کے گرد جمع تھے، تو حضور نے یہ جملے اس وقت ارشاد فرمائے تھے کہ مجھے کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. تو سرکار کی طبیعت مبارکہ، کیونکہ بخار بڑا شدید تھا، طبیعت بڑی مزمحل تھی، اور جبین مقدس پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت اور آپ کی صحت مبارکہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، حضور ہمیں، ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اور آپ یہ زحمت نہ فرمائیں کہ کیونکہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ خیر کی بات کو بار بار دہراتے تھے تاکہ امت کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے، ایک بات کو بار بار اس کو ذکر کرتے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم کا اجتہاد بالکل ٹھیک تھا کہ حضور وہی سابقہ باتیں، امر بالمعروف و نہی المنکر کی اور نصیحتوں کی حضور پھر ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پھر سرکار کی طبیعت مبارکہ پر تقاضے بشری کے اعتبار سے بڑی گرانی ہو جائے گی. تو حضرت فاروق اعظم نے محبت اور صحبت مصطفیٰ کے تقاضے کو ادا کرتے ہوئے کہا کہ حضور آپ کچھ نہ لکھائیں، آپ کی طرف سے ہمیں قرآن مل گیا ہے، وہی نصیحت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس پر مکمل تقریر میں نے حضرت فاروق اعظم کے یوم میں کر دی ہے، حدیث قرطاس پر. کچھ لوگ یہ کہنے لگے شیعہ وغیرہ کہ وہاں پر حضرت علی کی وہ خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر نے قلم کاغذ لا کر نہیں دیا، حالانکہ حضرت علی کی خلافت کا کوئی لفظ نہیں تھا. تو ہمارا صرف الزاماً سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت لکھوا رہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی خلافت تھی؟ اور اگر حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی تو وہ حجۃ الوداع میں من کن تو مولا کہہ کے اعلان تو حضور نے کر دیا تھا بقول آپ کے، یہ بقول آپ کے کہ جناب من کن تو مولا کہہ کر حج سے لوٹتے وقت جب حضور نے اعلان کر دیا تھا تو لکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور لکھوانا تو یہ 10 آدمیوں کا تھا، وہاں تو جتنے صحابہ تھے 124,000 یا 14,000 جو حضور کے ساتھ مدینے میں یعنی حج میں شامل تھے، سب کو کھڑا کر کے حضور نے فرمایا تھا نا کہ من کن تو مولا فہاد علی مولا. تو اگر اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہی تھی تو وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذی الحجہ کے 18 یا 19 تاریخ کو کہلوا دی تھی، تو پھر اپنے وصال سے پہلے لکھوانے کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھ سے باہر ہے. تو یہ سارے وہ الزامی سوال ہے جس سے رابضی جان نہیں چھوڑا سکتا. اور اس میں ایک جملہ کہہ کر پھر میں اس موضوع کی طرف آ جاؤں، کیونکہ دنیا سنتی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں ہم سے، تو لہٰذا ان کے ذہنوں میں کہیں تشویش نہ رہے، تو میں اس بات کو عرض کرتا ہوں. کیونکہ شکاگو سے مجھے پابندی سے فون آتا ہے کہ جب آپ کا درس سیرت ہوتا ہے خواتین کی طرف سے بھی کہ ہم ایک مجمع لگا کر اس کو سنتے ہیں. تو نیوزی لینڈ سے بھی کچھ، آسٹریلیا سے بھی کچھ لوگ تھے، تو میں ان کی تشریف کے لیے، ظاہر سی بات ہے وہاں پر پاکستان جیسا ماحول تو ہے نہیں، وہاں پر ہر قسم کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے. تو ایک درس ایسا ہو کہ جس میں، یہ کوئی ہم علمی بڑائی نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک درس ایسا ہو کہ جس میں ہمارے بزرگوں کی جو ہماری باتیں ہیں اس کو صحیح انداز میں ہم دوسرے تک پہنچائیں. جو ہمارے بزرگوں نے انتہائی محنت کر کے، انتہائی مصیبتوں کو برداشت کر کے اور جگر کو پگھلا کر ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، تو وہ ان تک پہنچ جائے، یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مطمع نظر نہیں ہوتا، اللہ نیت جانتا ہے اور اللہ ہی سے اجر کی ہم توقع کرتے ہیں، اور یقیناً اسی نیت سے آپ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں اور اسی نیت سے پوری دنیا اس وقت ہمیں سن رہی ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور نے جمعرات کے دن، یہ چند دن بڑے اہم ہیں، بدھ کا دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کی صبح، تو یہ چار دن. اور اس میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو معاملات 23 سال میں ہوئے نا وہ 4 سال میں ہو گئے، 4 دن میں ہو گئے. یعنی اس کو دوبارہ اس میں بہت اہم اصول بیان کیے گئے. اس لیے ایک لمبے عرصے سے ہم وصال پاک کے اس جگہ پر رک کر ایک ایک چیزوں کو کھول رہے ہیں. یوں تو بیان کرنے کے لیے وصال کا واقعہ یوں ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اٹھنے والے وہ اہم نکات، وہ اہم قوانین، وہ اہم ضابطے، اور پھر اس سے متعلق اہل سنہ صحیح العقائد پر بد مذہبوں کی جانب سے کیے جانے والے نشتر کے تیز وار جو ہیں، اس سے کہیں قوم گاہل نہ ہو جائے اور زخمی نہ ہو جائے، تو اس حوالے سے ہم اس کے لیے تدارک اور تحفظ اور انتباہ کی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن یہ البتہ ضرور فرمایا تھا جب صحابہ جمع تھے مجمع میں، کہ جاؤ قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں. اس سے مراد صرف یہ تھی کہ نصیحتوں کو لکھ کر دینا چاہتا ہوں، اور ایک یہ، اور اس سے پہلے کچھ علاقے قریب کے فتح ہوئے تھے، اس کے جزیہ کے مسائل حضور لکھوانا چاہتے تھے، ٹیکس کے مسائل، اور وہ حضور نے زبانی بیان کر لیے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور اسی بات کو دوبارہ ذکر کریں گے اور اس سے پھر طبیعت پر گرانی ہوگی، لوگ سوال کریں گے تو حضور کے آرام میں خلل ہوگا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ حضور آپ جو ہے وہ آرام فرمائیے، اور آپ نے جو کتاب ہمیں مرمت فرمائی ہے وہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کو ایک پورا موضوع بنا دیا گیا. اب حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے جو مدعی ہیں انہیں کوئی صریح دلیل تو ملتی نہیں ہے اپنے دعوے پر، تو وہ اٹھ پٹانگ بات کر کے ادھر ادھر کے اشارے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک اشارہ یہ پکڑتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت لکھوائی جا رہی تھی. تو ہم نے یہ عرض کیا، ہمارے بزرگوں نے، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو تصفیہ بین سنی و شیعہ کے اندر آپ نے بڑے خوبصورت نکات اس کے ذکر فرمائے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے ذکر فرمائے، فاضل بریلوی علیہ رحمٰن نے ذکر فرمائے، حضرت امام ابن حجر ہیثمی نے سوائے کل محرقہ کے اندر اسی بات کو گویا کے ذکر کیا. اس سے پہلے بھی حضرت امام ربانی مجرف ثانی علیہ رحمٰن نے مکتوبات شریف میں یہی بات ذکر کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ سعادت مل رہی ہے تمام باتوں کو ذکر کرنے کی، اور یہ موقع ہمیں مل رہا ہے. تو مجدد صاحب نے بھی اپنے مکتوبہ شریف میں یہی بات ذکر کی کہ پہلے تو یہ بات متحقق نہیں ہے کہ لکھوایا کس کے بارے میں جا رہا تھا. ایک، اور اگر لکھوایا حضرت علی ہی کے بارے میں جا رہا تھا تو آج سے کئی مہینہ پہلے تو آپ خود کہتے ہیں کہ غدیر خم پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہو چکا تھا. تو جب کوئی بات شک و شبے کی نہیں تھی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ایک بات، اور آخری اور ضروری بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ربز کے نزدیک اور رافضیت کے نزدیک جو ہے وہ خلافت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اس میں کوئی چشم پوشی کرنا یا اس کو چھپانا یہ ان کے نزدیک ایسے ہی ہے جس طرح کے توحید اور رسالت کے نظریات ہیں. اور توحید اور رسالت کے نظریات یہ وہ اصولی نظریات جو نبوت کے فرائض میں سے آتے ہیں، کہ جس کی تبلیغ کرنا نبوت کی فرائض میں سے، اور نبی اس سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ ایمانیات ہیں. تو اگر خلافت بلا فصل علی کا مسئلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر منصب نبوت کی فرائض میں سے تھا، ضروریات دین میں سے تھا، تو ایک عمر کے منع کرنے سے کیا ہوتا؟ سرکار کہہ دیتے خاموش ہو جاؤ عمر، تمہیں نہیں پتا میں بہت اہم بات لکھوا رہا ہوں، جاؤ لے کر آؤ، میں بہت اہم بات لکھوانا چاہ رہا ہوں. اور لکھوانے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی کہہ دیتے میں حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہا ہوں. وہ مسئلہ گویا کہ ایمانیات کا تھا، لیکن حضور نے ایسا کوئی بات ذکر نہیں فرمائی. ایک بات، اور پھر یہ کہ جمعے کے دن حضور کی صحت بالکل بحال ہو گئی تھی تقاضا بشری کے طور، ٹھیک ہے، اور ہفتے کے دن بھی تقریباً یہی کیفیت تھی، اور اس کے بعد اتوار کے دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات ظاہری اور جسد ظاہری کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظاہری طور پر حیات ہیں حضور نے اس وقت بھی. تو گویا کہ جمعرات کو اگر یہ بات ہوئی تو رات کو حضرت عمر چلے گئے، پوری رات تھی اہل بیت کے ساتھ، جمعے کا پورا دن آگے آ رہا ہے، سارے مسلمان جمع ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا. ہفتے کا دن آیا، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا. اتوار کا دن آیا، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا. اپنے وصال سے پہلے اہل بیت کو بٹھا کر حضور نے خاص وصیتیں کی، اس میں کوئی ذکر نہیں کیا. تو اب آپ سنجیدہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، منصف مزاج لوگ ہیں، منصفانہ ذہن رکھتے ہیں، تو اب آپ خود اس بات پر غور کر لیجئے کہ اس اعتراض میں کہاں تک سنجیدگی ہے، اور کہاں تک ایک پوری ایک خلیش اور ایک درار ڈال کر امت کو دونوں حصوں میں بانٹ دینا، تو یہ کون سا سنجیدگی کا اقدام ہے اور یہ کون سی پارسائی کی فکر ہے؟ ایک بات، اب آئیے میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہفتے کے دن کی. علماء نے لکھا یہ ہفتہ یا اتوار کا دن تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض مبارک میں تھوڑی تخفیف ہوئی، یعنی طبیعت مبارک راحت کی طرف آئی اور بخار کی شدت جو ہے وہ کم ہو گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، آواز سیدنا صدیق اکبر کی حضور کو آ گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں مسجد شریف اتنی وسیع تھی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف، امام کو اگر بیچ میں رکھا جائے تو امام کے دائیں طرف اور امام کے بائیں طرف، یوں سمجھ لیجئے بہت زیادہ ہو جائے تو دائیں طرف 10 سے 12 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں اور بائیں طرف 10 سے 12 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور بائیں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دل کو بھی بائیں کی طرف رکھا ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بائیں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ ہے مسجد نبوی شریف کے اندر. اور تو سرکار نے جب آواز سنی کہ حضرت ابو بکر نے نماز شروع کر دی ہے، تو یہ ہفتہ یہ اتوار کی بات ہے اور طبیعت مبارکہ میں راحت ہے، سرکار نے اپنے اہل بیت میں سے فضل بن عیاض وغیرہ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے سہارا دو اور مجھے مسجد تک لے چلو. تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان پر رکھا اور انہیں سعادت بخشی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مسجد شریف میں تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر اس وقت جماعت کرا رہے تھے. حضرت ابو بکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آہٹ کو سن لیا. یہ پھر ایک اور واقعہ آ رہا ہے حضور کے آنے کی آہٹ کو، اس لیے کہ حضور کا آنا پورے علاقے کا مشکبار ہو جانا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ ہم حضور کو ڈھونڈتے کیسے تھے، فرمایا جب سرکار چلے جاتے اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ حضور کہاں گئے، تو فرمایا کہ ہر باغ اور ہر گلی کے کنارے کھڑے ہو کر میں لمبی سانسیں لیتا، جہاں سے خوشبو کی بہت زیادہ رفتار آتی میں اس طرف چل پڑتا تو سرکار وہیں موجود ہوتے تھے. یہ شیخ محقق ارطلاع شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کئی جگہ پر اس چیز کو گویا کا نقل کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو حضور کی آہٹ یعنی حضور کے چلنے کا انداز اور سرکار کی وجاہت، تو یقیناً کون اس سے غافل رہ سکتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر جیسا رفیق خاص اور یار غار، ان سے زیادہ حضور کی آہٹ اور حضور کی خوشبو اور حضور کے اشاروں کو کون زیادہ سمجھ سکتا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت سمجھ گئے، اور آپ نے وہی عمل کیا جو پہلے جو بخاری کتاب الصلاح میں موجود ہے کہ آج سے تقریباً 8 یا 9 سال پہلے آپ نے کیا تھا. تو آپ اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے پیچھے آنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے، تو سرکار نے اسی طرف سے اشارہ کیا. تو صدیق اکبر نے تیسری نظروں سے دیکھا کہ حضور مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ مصلی نہ چھوڑنا، تو آپ نے آدھا مصلی چھوڑ دیا، یعنی جہاں امام کے قدم ہوتے ہیں اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے تھے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے آگے بٹھا دیا. اس وقت امام تھے حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر سے تھوڑا آگے کر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور سرکار نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضور کی اقتداء کر رہے ہیں اور ساری قوم حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہی ہے. تو یہ بڑی نرالی نماز جو تھی وہ اس وقت ادا کی گئی، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی امامت میں اور آپ کی قیادت و سیادت میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و قیادت کے اندر موجود تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیے بیٹھے بیٹھے، اور ایک خطبہ مرحمت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، اپنی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، اور یقیناً عظمت کا سب سے بڑا پہلو بندہ کہنا ہے، یعنی عبد ہونا یہ بندے کا، یہ انسان کا، یہ مومن کا سب سے بڑا وصف ہے. اس لیے حضرت مجدد صاحب و دیگر بزرگوں نے لکھا کہ ولایت میں بھی سب سے اونچا رتبہ مقام عبدیت ہے، جس پر سرکار غوث اعظم فائز ہیں، منصب ولایت کے حوالے سے فائز ہیں. اور ایک احمق یہ کہنے لگا کہ میرے پیر میں جو ہے مقام عبدیت کے ساتھ 7 درجے اور پار کیے ہیں. تو ہمارے استاد اللہ غریق رحمت فرمائے شیخ الحدیث علامہ مختار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نشہ پارک میں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اس احمق سے کہا تھا کہ تیرے پیر نے اگر 7 درجے مقام عبدیت کے کراس کیے ہیں تو مقام عبدیت کے بعد تو رتبہ تو مقام معبودیت کا ہے، اس کے بعد تو کوئی رتبہ ہے نہیں. جب سلسلے میں تمہارے بانی مجدد الفسانی یہ کہتے ہیں، جو امام ہیں تمہارے، وہ کہتے ہیں کہ میری ولایت کا تحفظ شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے ہو رہا ہے، تو تم آج مجدد صاحب کو بھی مانتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے سلسلے کا فلاں شیخ نقشبندی جو ہے وہ غوث پاک سے بڑھ گیا، تو ہرگز وہ حضرت باہدین زکریہ، حضرت باہ الحق نقشبند، یا حضرت مجدد الفسانی نقشبند کے راستے پر نہیں ہے. اس لیے کہ ان تمام اسلاف کا رتبہ اور ان کا مشرب و مسلک یہ تھا کہ غوث اعظم ہی پیرانے پیر ہیں. تو مقام عبدیت یہ گویا کہ بندے کی سب سے بڑی معراج ہے، اور مقام عبدیت میں بھی درجات ہیں، اولیاء کے بھی درجے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے اوپر کے رتبے اور سب سے اصل رتبے میں جو بلا کسی واسطے رب کریم سے فیض لے رہے ہیں وہ سید عالم کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو بندے تو اللہ کے سارے ہیں، لیکن اس کا معنی صرف مصطفیٰ کیا جاتا ہے کہ حضور کو لے گئے. اور یہاں پر حضرت امام راضی نے یہ بات لکھی کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو عبد کہتا ہے اور حضور کے علاوہ اگر کسی کو رب عبد کہے اور بندہ کہے تو پھر اس کا نام ذکر کرتا ہے، عبدہ زکریہ. اس طرح الگ الگ جگہ پر قرآن میں موجود ہے، جب نام کہے انہیں عبد کہے تو آگے کون عبد، تو ان کا تعارف پیش کرتا ہے زکریہ فلاں. لیکن جب عبد کہے اور اس کی ضمیر کو اپنی طرف پھیرے اور نام مذکور نہ کرے تو اس کا فرد کامل ذات مصطفیٰ ہوتی ہے، کیونکہ یہ منصب مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین علی الاطلاق اپنا بندہ قرار دیتا ہے. اور فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکیموک، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے تو ایسا پیارا ہے کہ تجھے ہم اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کر کہتے ہیں، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے امور کے اندر تجھے حاکم و سربراہ نہ مانے. تو یہ حضور کی ذات مبارک ہے. تو سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت لے لے اور چاہے تو جو انعام اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے. چنانچہ اس بندے نے، سرکار کنایتن پیش کر رہے ہیں، بہت کم لوگ سمجھ سکے لیکن سیدنا صدیق اکبر اس بات کو سمجھ گئے کہ سرکار کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس تھا اس کو اختیار کیا اور دنیا کو پسند نہیں کیا. یہ جملہ جیسی حضور کی زبان سے نکلا کہ اللہ نے بندے کو دو اختیار دیے تھے اپنے، کہ یا دنیا کی زیب و زینت لے لیں یا آخرت کے انعام لے لیں، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کے انعام کو لیا. یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر زار و قطار رونے لگے. اب جو صحابہ اشارہ سمجھ نہ سکے وہ حضرت ابوبکر کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ اس میں کیا بات تھی کہ صدیق اکبر اس پر رو رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے بعد میں یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ میں رو اس لیے رہا تھا کہ بندے حضور تھے اور آخرت کے نام سے مراد حضور اپنے وصال کا ذکر فرما رہے تھے. جس طرح یہ آیت اتری تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ بے شک اللہ کی مدد آئی اور اللہ کی جانب سے فتح وہ نصرت آئی تو لوگ خوش ہو گئے اور صدیق اکبر رونے لگے. تو لوگوں نے کہا اس میں رونے کی کون سی بات ہے، کیا اس میں سرکار کے وصال کا ذکر ہے؟ تو صدیق اکبر کی خلافت اور امامت کی افضلیت بھی یہی ہے کہ وہ حضور کے اشارے اور علمی نکات کے سب سے بڑے شناسا تھے، سب سے بڑے عارف تھے، عارف تھے حضور کے ذکر کے. اس لیے اللہ رب العالمین سے حضور خود فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں رب سے مشورہ کیا اور میں نے رب سے یہ پوچھا کہ میرے بعد میری امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، تو رب نے، رب بھی راضی نہ ہوا اور سارے فرشتے بھی راضی نہ ہوئے، اور رب نے کہا کہ میرے محبوب میرے بندے بھی راضی نہ ہوں گے، اگر راضی ہوں گے تو صرف ابو بکر پر راضی ہوں گے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا بالکل واضح ثبوت ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ذکر کی کہ بی ابی و امی مفیدی کبھی آبائنا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے اموال آپ پر قربان، حضور کے عوض ہم فدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ سلامت رکھے. یعنی دعائے جملہ یہ کہا حضور سے کہ بی ابی و امی نفیضی کبھی آبائنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا، یا رسول اللہ حضور ہم اپنے باپ کو، اپنی ماؤں کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے مال کو حضور پر فدیہ کر کے دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ حضور کو سلامت رکھے. یہ سیدنا صدیق اکبر کا عشق تھا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. حضور یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم اپنے ماں، کیونکہ پہلے یوں ہوا کرتا تھا نا کہ کسی مصیبت یا کسی آئی ہوئی بات کو ٹالنے کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے، تو جب یہ بات تھی تو یقیناً صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی جانکنی کا مسئلہ تھا. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حضور ہم آپ پر اپنے باپ کا فدیہ دیتے ہیں، ہم آپ پر اپنی ماؤں کو فدیہ دیتے ہیں، ہم آپ پر اپنے مال کا فدیہ دیتے ہیں، اور یہ فدیہ اور یہ نظر پیش کرتے ہیں حضور آپ پر وار کر تاکہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم آپ پر اپنے ماں باپ کو وارتے ہیں، ہم آپ پر اپنے مال کو وارتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کی محبت کے اس اظہار کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، آپ کی اس محبت بھری گفتگو کو سن کر حضور نے فرمایا کہ انا امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، اشارہ سیدنا صدیق اکبر کی کیا، فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال میں سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر جس نے احسان کیا وہ ابو بکر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا میں اگر روئے زمین پر اپنا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن اخوت الاسلام لا يبقى في المسجد خوخة الا صدت الا خوخة ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن یہ میرا دینی بھائی ہے. اور ولا يبقى في المسجد خوخة الا صدت الا خوخة ابی بکر، فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دریچوں کو بند کر دیں اور تمام خوخوں کو بند کر دیں، وہ دریچے جو مسجد کے جانب حجروں کے منہ کھلتے ہیں، سرکار نے فرمایا سب کو بند کر دیں الا خوخة ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابو بکر کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کو کوئی نہ بند کرے. تو دو شخصیات ہیں جنہیں حضور نے مسجد میں اشرف دیا، سارے صحابہ کے دروازے بند کر دیے، سب کے گھر کی کھڑکیاں بند کروا دی، ایک حضرت علی کا دروازہ بند نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ بند نہیں ہوا. آج بھی آپ آتے ہیں باب السلام سے جو مسجد نبوی شریف کے اندر، تو جیسی باب السلام سے آپ داخل ہوتے تو بائیں جانب چوتھی پانچویں صف میں آج بھی وہ عبارت لکھی ہے خوخا ابی بکر، یعنی اسی سیدھ میں آگے کی طرف. اب تو مسجد ظاہر سی بات ہے ترکیوں نے بنائی تھی، تو مسجد اس وقت اتنی وسیع نہیں تھی اور نہ حضرت ابو بکر کا گھر اتنا دور تھا، بلکہ قریب تھا، ریاض الجنہ کے قریب تھا، لیکن وہ سیدھ جو ہے یعنی ادھر گھر تھا. تو اس سیدھ میں آج بھی ان عاشقان رسول جنہوں نے پہلی مسجد کو قائم کیا تھا، عثمانی بادشاہوں نے جنہوں نے گنبد خضرا بنایا تھا، انہوں نے یادگار کے لیے وہ محراب بنائی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے خوخہ ابی بکر، یہی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور وہ مکان تھا جس کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ عشاق اس جگہ پر جا کے نمازی ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہی سیدھ جو ہے وہ مبارک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی. اور ایک فضیلت حضور نے حضرت عباس کو عطا فرمائی تھی کہ مسجد کے صحن میں پرنالے بھی گرتے تھے، بارش جب آتی تھی تو مسجد کے صحن میں، کیونکہ مسجد تھی قریب میں جڑے ہوئے گھر تھے، آج کی طرح تو نہیں کہ مسجد سے بہت دور، تو وہ آبادی اتنی مبارک تھی کہ بالکل مسجد کا دروازہ ختم ہوا، مکان شروع ہو گیا اور مسجدوں میں گھروں میں گھری ہوئی مسجد تھی، یعنی بائیں طرف حضور کا گھر ہے تو دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر کا گھر ہے، تو اس کی شمالی جانب حضرت علی کا گھر ہے، تو حضرت عباس کا گھر مسجد کے دروازے کی جانب تھا، قبلہ رو جو گھر تھا، تو وہاں سے بارش جب آتی تو پرنالے جو ہیں وہ مسجد کے صحن میں گرتے تھے. تو سرکار نے کہا سب کے پرنالے ہٹائیں یہاں سے اور ان سے کہیں کہ یہ پرنالے جو ہیں وہ جو پانی ٹپکتا ہے، پرنالہ جانتے ہیں آپ جس سے پانی گرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ پرنالے ہٹا دیے جائیں، لیکن میرے چچا حضرت عباس کا پرنالہ اسی طرح ہے، وہ بھلے مسجد میں گرتا رہے. تو یہ تیسری خصوصیت حضرت عباس ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی ہے. اور آج بھی جیسے آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے ساتھ دائیں طرف وہ پرنالہ لگا ہوا ہے، آج بھی ترکی حکومت نے جناب اس پرنالے کا اشارہ مسجد نبوی کے اندر رکھا ہے باب السلام سے جب آتے ہیں. اور باب السلام کون سا دروازہ؟ سرکار کے سر مقدس کا دروازہ. جب آپ وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ روضہ رسول کی طرف آتے ہیں، مواجہ شریف کی طرف آتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں جس دروازے سے وہ باب بقیع ہے، سلے کے سامنے جنت البقیع نظر آتا ہے، تو وہ سر مقدس سے جو آپ آتے ہیں سر سید عالم کو باب السلام، تو باب السلام کے دروازے کو جس طرح آپ ختم کرتے ہیں اور اس کی پائنٹی کو جس طرح ختم کرتے ہیں تو دائیں طرف آپ دیکھتے ہیں تو باقاعدہ وہ شغاف آج بھی یادگار کی طرف بنایا گیا ہے، مانا کہ یہ بھی آگے آ گیا ہے، لیکن اس سیدھ میں ہی وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت عباس ابن ابی مطلب حضور کے چچا رضی اللہ عنہما کا گھر تھا اور وہاں سے وہ پرنالے کا پانی مسجد کے اندر گرتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ گویا کہ نہ بند کیا جائے. اور آخری ایک بات یہاں پر میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں حضور نے ہمیں اپنے خاص حجرے میں، یعنی حجرہ سیدہ عائشہ میں، بولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جمع کیا اور جمع کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے چند نصیحتیں کی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں حضور نے جب ہمیں جمع کیا اور ہمیں جمع کر کے فرمایا اور ہماری طرف الوداعی نظر سے حضور نے دیکھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں اشکبار تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہوئے فراق کی گھڑی میں میرے آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، مرحبا بكم، حیاکم اللہ، ہداکم اللہ، نصرکم اللہ، نفعکم اللہ، وفقکم اللہ، سددکم اللہ، وقاکم اللہ، اعانکم اللہ قبلکم اللہ اوصیکم بالتقوی اللہ واوصی اللہ. فرمایا حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چشمان کرم کو دیکھا کہ حضور کی چشمان کرم جو ہے وہ اشک بار تھی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور ہماری جانب دیکھ رہے تھے. اور یہ واقعہ وصال سے ایک دن پہلے کا ہے. سرکار نے ہمیں کئی دعاؤں سے نوازا. فرمایا سرکار نے پہلے کہا مرحبا مرحبا بکم, تمہیں مبارک ہو, حیاکم اللہ, اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے, نصرکم اللہ, اللہ رب العالمین تمہاری ہر قدم پر مدد فرمائے, ہداکم اللہ, اللہ تمہارے لیے ہدایت کو ارزانی فرمائے. فرمایا سددکم اللہ, اللہ رب العالمین تمہیں سیدھے راستے پر چلائے اور تمہیں ہر شر اور ہر تکلیف سے بچائے. اور فرمایا کہ وقاکم اللہ, اللہ تمہیں محفوظ فرمائے, وقایت فرمائے, اعانکم اللہ, اور اپنی نصرت و امداد سے اللہ رب العالمین تمہیں نوازے. اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ قبلکم اللہ, گھبرانا نہیں اس بات سے, اللہ ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے, تمہارے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. وَأُوصِي اللَّهَ بِكُمْ وَأَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. فرمایا میں اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تمہارا نگہبان ہو, میں تم پر اسے اپنا خلیفہ بناتا ہوں, اور میں تمہیں اللہ تعالی سے کھلا ڈرانے والا اور نذیر مبین ہوں. اللہ تعلو علی اللہ فی عبادہ, اللہ اکبر, خبردار اللہ کے بندوں اور ان کے شہروں میں کبر و غرور نہ کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي وَلَكُمْ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں تمہیں اللہ سے کھلا ڈرانے والا ہوں, خبردار اللہ کے بندوں اور ان کے شہروں میں کبر و غرور نہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور تمہیں بھی یہ فرمایا کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ تمہیں عطا کرے گا, جو زمین میں اور آخرت کا گھر اس کے لیے نیک اور پرہیزگار بنائے گا کہ جو زمین میں تکبر نہیں کرتا, فساد نہیں کرتا, اور نیک انجام یقیناً پرہیزگاروں کا ہے. یہ حضور نے, حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں وصیت فرمائی. پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ, حضور آپ کا وصال کب ہوگا جو آپ یہ اشارہ فرما رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا مقررہ گھڑی قریب ہے, میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں, اور سدرت المنتہا میری منزل ہے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ, حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے جو ہوں, جو مرد اور میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے, ان کے ساتھ کثیر تعداد فرشتوں کی ہوگی, لیکن مجھے غسل دینے کے لیے میرے جسم پر جو کپڑا ہے اسی پر پانی بہایا جائے گا. بولی سبحان اللہ, اسی پر پانی بہایا جائے. اور مدارج کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت مولا علی نے جسم مبارک پر پانی ڈالا اور چشمان کرم اور سرکار کی پلکوں کے اوپر پانی کے قطرے رہ گئے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدمے سے خود نڈھال تھے. فرماتے میں نے آگے بڑھا, کیا شان ہے مولا کائنات, سبحان اللہ, شیر خدا کی رضی اللہ تعالیٰ. فرما میں آگے بڑھا اور میں نے اپنی زبان کو دراز کیا اور اس طرح لے جا کر میں نے حضور کی پلکوں پر اپنی زبان رکھی, اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پلکوں پر وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح پانی کے قطرے تھے, اس کو میں نے اپنے سینے کے اندر منتقل کر دیا. اور فرمایا اس سے مجھے علم کا وہ فیضان ملا کہ کٹھن سے کٹھن اور گنجلک سے گنجلک مسائل کی عقدہ کشائی کرنا میرے لیے بہت آسان ہو جاتا. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا کہ اگر میرے اہل بیت یہ کہیں کہ کفن کسی اور کپڑے کا ہونا چاہیے, تو فرمایا پھر سنو, مجھے کفن دینا ہو تو یمن کی چادر میں دینا, یمنی چادر میں دینا, یا مصر کے کسی, کیونکہ اس زمانے میں یہ کپڑے بڑے عالی تھے, یا پھر مصر کے کسی سفید کپڑے میں مجھے جو ہے وہ کفن دینا, ورنہ یہ کہ جو میرے جسم کے اوپر لباس موجود ہے اسی سے. اور احادیث میں یہی آتا, آگے سارے ذکر آئے گا, ہم ایک ایک چیز کو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے, غسل کے حوالے سے, دیگر حوالے سے, اور وہ تفصیلاً کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر جو لباس تھا اسی پر سے آپ کے جسم پر پانی بہایا گیا، اور یہ صرف تعلیم امت کے لیے، ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم تو تطہیر والا ہے، بلکہ آپ کو بول و براز کو اللہ نے پاک و شفا اور امت کے لیے باعث شفا فرمایا ہے، اور نجاست کا لیاز باللہ وہاں تو کوئی گزری نہیں ہے، اور جسم میں وہ نفاست و تطہیر عطا فرمائی ہے کہ جسم پر نہ کبھی مچھر بیٹھتا ہے نہ کبھی مکھی بیٹھتی ہے. پھر عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی حضرت عبداللہ مسعود نے کہ حضور، یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے گزارش کی کہ حضور آپ کا جس طرح کہ آپ نے سب کے جنازے پڑھائے ہیں تو آپ کے نماز کے لیے آگے کون بڑھے گا؟ یہ کہنا تھا کہ حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سرکار نے دعاؤں سے نوازا اور کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے مخلص صحابہ عطا فرمائے جو میرے معاملات کے لیے اس قدر متفکر ہیں. اور تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور تو سنو جب مجھے تم غسل دے چکو تو خوشبو لگا کر میری لحد مبارک کے قریب مجھے لے جانا، یعنی میری قبر کے کنارے لے جانا، اور میری شریر کو اس چارپائی کو وہاں پر رکھ دینا، پھر ایک ساتھ کے لیے ایک لمحے کے لیے میرے پاس سے تم لوگ چلے جانا. سب سے پہلے میرے دوست اور ہم نشین میری نماز جنازہ پڑھیں گے. اور فرمایا وہ جبریل ہیں اور میکائیل ہیں، جو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں. دو وزیر، میں نہیں جانتا وہابی صاحب حدیث کو کس طرح سمجھتے ہوں گے کہ حضور کے اختیار کا بھی انکار اور ذرہ کمتر کے مالک نہیں، اس قسم کی بکواس. تو یہ جو صریح حدیث آ گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دو وزرایا فی السماء وزرایا علی الارض، دو آسمانوں پر میرے وزیر ہیں اور دو زمینوں پر. آسمانوں پر جو میرے وزیر ہیں وہ جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں، اور فرمایا زمین پر جو میرے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں. تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. وزیر اس کے ہوتے ہیں جو ذرا کمتر کم نہیں ہوتا. وزیروں کی شان آپ دیکھیے، جن کے وزیر جبرائیل ہو، جنہیں اتنا اختیار ہے کہ ذو قوت المتین، اللہ فرماتا ہے وہ قوت والے ہیں اور بڑے متین ہیں. یہ سورہ شمس کے اندر ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، انہ لقول رسول کریم. فرمایا یہ کریم فرشتہ ہے، اور یہ قول کسی عام کا قول نہیں، یہ رسول کریم یعنی اللہ کا وہ نمائندہ اور منتخب نمائندہ اور پیغام رسا جبرائیل ہیں، جنہیں قرآن کریم نے کریم فرمایا. اور قوت والا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بڑے قوت و ہمت والے ہیں. تو جس کے وزیر کی یہ شان ہے، اور وزیر کی شان خود سے نہیں ہوتی، یہ بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہے. جس طرح بادشاہ کے اختیارات وسعت پر ہوں گے، جیسی اس کی مملکت کا اختیار ہوگا اس کی نیابت کے لیے، ویسے وزیر ہوں. اپنی طرف سے تو ڈنگے نہیں مار سکتا نا، وزیر اتنے ہی دائرے میں سفر کرے گا جتنا دائرہ اس کے مالک کا ہے. تو جہاں پلک جھپکنے میں حضرت جبرائیل پوری کائنات کی سیر کر لیتے ہیں، تو بتائیے جس کے نائب کی یہ شان ہے، اس مصطفیٰ کی گنبد خضرا سے مشاہدے کی کیا شان ہو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نہ جن کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جوش کیا، ایک جگہ فاضل بریلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، افر منکری یہ بڑا جوش تعصب آخر. ساری حدیث ہے سامنے، افر منکری یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا. یعنی جب ایمان مقدر میں تھا نہیں، سری حدیث سامنے ہیں کہ سردار فرماتے جبرائیل میرے نائب ہیں. تو فرمایا کہ میری نماز جنازہ کے بارے میں میرے صحابہ تم پوچھتے ہو، تو فرمایا کہ میری قبر کے قریب مجھے لے جا کر رکھ دینا. اور پھر اس وقت اب قبر کا حضور نے نہیں فرمایا کہ میری قبر کہاں ہوگی، یہ انتخاب حضرت ابوبکر پہ چھوڑا گیا ہے، کیونکہ صحابہ میں سب سے پہلا اختلاف یہی کھڑا ہوا کہ حضور کو کی تدفین کہاں ہوگی، جنت البقیع لے جایا جائے کہاں، لے جایا جائے مسجد نبوی کے صحن سے باہر رکھا جائے کہاں سرکار کی تدفین ہو. تو خبر واحد احناف کے نزدیک حجت ہے، اور اس کی دلیل احناف سیدنا صدیق اکبر کے عمل کو بھی لاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خبر واحد حجت ہے. اور اس وقت خبر واحد نے ایک بندے کی گواہی، تو اس میں ایک بندہ جو تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے تنہا حضور سے یہ بات سنی تھی کہ نبی کے لیے جو جگہ سب سے پسندیدہ ہوتی ہے اسی جگہ پر نبی کا وصال ہوتا ہے، اور جس جگہ پر نبی کا وصال ہوتا ہے وہی جگہ اس کا مرقد پاک اور مزار پاک بنتا ہے. تو وہ آغوش سیدہ عائشہ ہے جس میں حضور نے وصال فرمایا، تو وہی جگہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھی. تو اسی جگہ پر حضور کا وصال ہوا، اور وہی جگہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس بنی. سرکار کا روزہ یعنی آج جہاں حضور جلوگر ہیں یہ بالکل وہی سیدھ ہے جس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوؤں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، بالکل یہ وہی سیدھ ہے. اسی طرح سرانہ آج بھی وہ دلیل دیتا ہے کہ میری ماں وہاں پر آرام فرما رہی ہے، بیٹھی ہیں. اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ سرکار حیات ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کی قبر شریف میں پیش کی جاتی ہیں، کیوں نہیں پیش کی جائیں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے لیے میری توسط سے قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے حضرت قاضی یاز جو پانچویں صدی کے محدث ہیں اور اس سے پہلے کے محدث نے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لہب مبارک اس قدر افضل ہے، جنت ہے کیا؟ فرما عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جو جگہ حضور کے جسم سے لگی ہے، وہ کعبہ لو جنت ہر شے سے زیادہ افضل ہے. وہ کیسی جگہ ہوگی جہاں پر حضور جلوگر ہیں؟ تو وہ جہاں پر حضور آرام فرما رہے ہیں، حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضور نے یہ مسئلہ تو صحابہ پر چھوڑ دیا تھا اور اس کا فیصلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا. مولا علی بھی موجود تھے لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کی ایک بہت بڑی اور دلیل ہے. اور آپ کے فیصلے پر امت کا اجماع ہوا. آپ نے جب کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وصال کرتا ہے وہی جگہ اس کی مزار مقدس بنتی ہے، تو آگے سے کسی صحابی نے چون چرانی کی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ابو بکر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہی تو نبی کا نائب ہوتا ہے، جس طرح نبی کی ایک بات سن کر سب مان لیتے ہیں، اسی طرح اس کا جانشین بھی یہ سعادت والا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر دے تو ساری امت مان لیتی ہے. یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت، ولایت و خلافت کی سب سے بڑی گویا کہ دلیل ہے میرے دوستو. اور اب آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا کہ میرے لحد مبارک کے قریب مجھے لے جانا اور لے جا کر پھر تم وہاں سے دور ہو جانا، اس لیے کہ میرے دو ہم نشین اور میرے وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل اور اس کے بعد اسرافیل اور اس کے بعد حضرت ملک الموت آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والا لشکر ہوگا فرشتوں کا. سرکار فرماتے میری خدمت میں آ کر مجھ پر سلام پیش کریں گے. یعنی اس پر بھی بحث آئے گی، میں تحقیق پیش کروں گا جب جنازے کی بات چلے گی. یہ تو ضمن ایک خطبہ آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں جو تمام مذاہب ہیں کہ کس طرح نماز ادا کی گئی، آگے درسن جس طرح آگے بات چلے گی ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تو پھر ان کی مستورات یہ سعادت حاصل کریں گی. پھر سرکار نے فرمایا جب فرشتے چلے جائیں ان کے بعد میرے اہل بیت آئیں گے، میرے خاندان کے جو لوگ بنو ہاشم وہ آئیں گے، آل عقیل آئیں گے، آل جعفر آئیں گے، آل عباس آئیں گے، آل علی آئیں گے. اور فرمایا آل علی سے مراد یقیناً ایک ہی زوجہ تھی آپ کی سیدہ زہرا. فرمایا یہ لوگ آئیں گے اور یہ مجھ پر سلام پیش کریں گے، اس کے بعد یہ چلے جائیں گے اور میری اہل بیت میں سے جو خواتین ہیں مستورات وہ آئیں گی. اس لیے عورت کو قبر پر جانا تو جائز نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کا استثناء رکھا گیا ہے. حضور کے مزار مقدس کا استثناء رکھا گیا ہے کہ خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں. اب آپ دیکھیے لیکن ان تمام طریقے اور قواعد کے ساتھ، اب یہاں پر ذرا ملحوظ فرمائیے اس بات کو، یہ بعض علماء نے اس کی اجازت تفصیلاً دی ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر وہ مستورات آئیں گی اور مجھ پر سلام بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گی. پھر اس کے بعد یہ کہ بعد دیگرے فوج در فوج تم میں سے لوگ داخل ہوں گے اور وہ سلام ادا کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی رونے والا نہ ہو، اس سے مجھے تکلیف ہوگی. فرمایا کوئی آہ و فغاں کرنے والا نہ ہو، چیخ و پکار ہائے یہ کیا ہو گیا، ایسا کرنے والا کوئی نہ ہو. فرمایا کوئی گریبان کو چاک کرنے والا، سینے پر ہاتھ مارنے والا، ایسا کوئی نہ ہو. فرمایا اس سے یہ صبر کے خلاف، میری تعلیم کے خلاف ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہوگی. فرمایا میرے صحابہ میں سے جو آج یہاں موجود نہیں، انہیں میرا سلام تم ضرور کہنا. اللہ اکبر. یہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے ہمیں وصیت کی. فرمایا وہ میرے صحابہ جو مصر میں ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، وہ یقیناً جب یہ خبر سنیں گے تو دوڑے ہوئے آئیں گے، تڑپے ہوئے پہنچیں گے اور ان پر ایک کیفیت طاری ہوگی. تو فرمایا جب وہ آئیں تو ایک ایک کو پکڑ کر کہنا کہ مصطفیٰ تمہیں سلام کہہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور تمہیں سلام کہہ رہے تھے، اور کہنا کہ انہیں میرا سلام پہنچانا، اور انہیں اس بات، اور میں تمہیں اس بات کا گواہ بھی بناتا ہوں میرے صحابہ کہ تم انہیں سلام پہنچاؤ گے، کہ میں ہر اس شخص کو سلام دے رہا ہوں جو اسلام میں داخل ہوا، جس نے میرے دین میں میری پیروی کی آج سے لے کر روز قیامت تک. گویا کہ ساری امت کو حضور نے اس وقت سلام سے نوازا تھا. سبحان اللہ. فرمایا میرے جو صحابہ ہیں ان کو بھی اور قیامت تک وہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی ان تمام کو میرا سلام ہے. اور فرمایا ان کے ہمراہ انگنت فرشتے ہوں گے جو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے. اور فرمایا جب تم سب فارغ ہو جاؤ تو اب بھی ایک لمحہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. فرمایا پھر باقاعدہ تم نے دروازہ بند کر دینا ہے میرے حجرے, یعنی بھی مجھے لحد میں اتارنا نہیں ہے. جنازے کا پوچھ رہے تھے نا, تو یہ سب ہو گیا, پہلے فرشتے ہیں, اس کے بعد میرے اہل بیت ہیں, پھر اہل بیت میں جو مستورات ہیں وہ ہیں, اس کے بعد تمام صحابہ ہیں, پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں. جب وہ سب چلے گئے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اب کوئی نہ بچے. تو فرمایا اب دروازے بند کر دیے. اب دروازے بولیے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اب عرش والا مجھ پر سلام پڑے گا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. صحیح بخاری میں موجود ہے. سید عالم فرماتے جب تم سب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر دروازہ بند کر دینا. جب کسی نے پوچھا حضور دروازہ بند کرنے کا راز کیا ہوگا, فرمایا وہ عرش والا رب ہے نا, وہ اس وقت مجھ پر درود و سلام پڑے گا اور اس کے بعد تم دروازہ کھول دینا اور پھر مجھے میری لحد میں اتار دینا. تو یہ خطبہ تھا اور ایک ضروری وصیت تھی جو میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں پیش کی. اب وصال سے پہلے ہفتے کے ایک دو اور بڑے ضروری واقعات ہیں جو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت پیش کروں گا. لیکن میں پھر ایک بات یاد کرا دوں, وصال کے وقت حدیث قرطاس جو حضرت عمر پر اعتراض کیا جاتا ہے, وہ بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے, اس کو ہم نے قصدن یہاں پر چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ تانے فاروق اعظم کے نام سے ہم نے پورا اس کے جوابات کے حوالے سے پورا پروگرام کیا ہے اور رافضیت کے پورے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں. وہ جمعرات کے دن کا واقعہ تھا, اس کا مکمل جواب ہم نے حدیث قرطاس پر اعتراض کے جوابات کے حوالے سے پیش کر دیا ہے. لیکن ہفتے اور اتوار میں یہ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے. اب لحد مبارک کس طرح تیار کی گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اور کیا وصیتیں اور نصیحتیں بیان فرمائی, اور اپنے اہل بیت کو جو خاص سرکار نے تلقینیں کی ہیں, سیدہ زہرہ کو کی ہیں, سیدہ عائشہ کو کی ہیں, جو بعد میں آنے والی امت کو انہوں نے باقاعدہ اس راز کو افشاں کیا اور حضور کی بات کو پہنچایا, وہ بڑی قیمتی اور ضروری باتیں ہیں جو ہمیں بھی اپنے زندگی کے ہر لمحے اور خاص وقت, وہ لمحہ جب قریب آ جائے اس وقت یہ بات ہمیں اپنے ماتحت لوگوں میں منتقل کرنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں مستعد اور تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو چند کلمات سن کر ہم سامع نواز ہوئے, ہم نے شرف پایا, ہم نے عظمت پائی, اللہ رب العالمین اس عظمت پر سے ہمیں ہمیشہ بہرمند رکھے, بہرابر رکھے, اور ان تعلیمات پر ہمیں گامزن کرے, اور ان تعلیمات پر اللہ رب العالمین ہمیں سلامت رکھے. اور اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام امت کو عطا فرمایا ہے تو اس سے بڑی سلامتی کوئی نہیں ہے. تو جن کو سلامتی حقیقی طور پر مل رہی ہے, اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان نیکوکاروں کے زمروں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. ایک دفعہ سر کی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاشقوں کے امام سیدنا امام بوسیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے وہ کلمات جو بارگاہ مصطفیٰ میں بہت مقبول اور بہت قدر کی نظر سے دیکھے گئے, پڑھ لیجئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان کیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس سے رب خود خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ بڑائی عطا فرمائی کہ ساری کائنات مل کر میرے محبوب کی بڑائی بیان کرتی ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا واغفر لنا شيدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا مولا کریم جتنے حضرات شریک ہوئے، جو دلوں میں جائز مرادیں ہیں تمام کو پورا فرما، جو پریشانیاں ہیں اپنے محبوب کی، جو مقام و مرتبہ جو تو نے عطا فرمایا مولا کریم، اس کے توسط سے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم تمام کو جان مال عزت و آبرو، ظاہری اور باطنی دولت و انعامات سے مالا مال فرما، ایمان پر ثابت قدم رکھ، مرتے وقت کلمہ عطا فرما، کل قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، ان کے نقوش قدم کی خیرات ہمیں نصیب فرما، اور ان کی معیت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا رحم الراحمین۔ آخر میں توبہ کی نیت کرتے ہوئے کہ ہمارا دل ہمیشہ حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کی اولاد کی محبت، علماء و اولیاء و صالحین کی محبت سے زندہ رہے، اور یہی فیض ہماری اولاد میں آخری سرے پر جو ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین انہیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی بدبخت ہمارے نسب میں ہے تو اللہ اس سے ہمیں چھٹکارا، اور اس نحوست سے اللہ رب العالمین ہمیں چھٹکارا دے۔ اور اسی نیت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد۔